وإن اختلط بهم ذو سهم فللجد هنا أفضل الأمور الثلاثة بعد فرض ذي سهم إما المقاسمة كزوج وجد وأخ وإما ثلث ما بقي كجد وجدة وأخوين وأخت وإما سدس جميع المال كجد وجدة وبنت وأخوين. بھائی کل ہم نے باب شروع کیا تھا مقاسمۃ الجد کا کہ دادا کا حصہ کیسے نکالا جائے گا, کتنا حصہ دیا جائے گا. آپ نے تفصیل پڑھی کہ یہاں امام صاحب کا مذہب اور صاحبین کا مذہب الگ الگ ہے. امام صاحب کا مذہب آسان ہے, ان کے نزدیک دادا کے وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں, اور باپ کے احوال ہیں اور جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے علاتی اور حقیقی بھائی بہن محروم ہوتے تھے, اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے بھی یہ کیا ہوں گے, محروم ہوں گے. جبکہ صاحبین کا مذہب یہ ہے, یعنی جو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ دادا کے ساتھ حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن وہ بھی کیا ہوں گے, وہ بھی وارث ہوں گے. پھر اس میں کچھ تفصیل تھی کہ بعض صورتوں میں علاتی بھائی بہن محروم رہ جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں کچھ نہ کچھ مال ان کے لیے بھی بچ جاتا ہے. لیکن بہرحال جس وقت تقسیم کرنے لگیں گے تو اس وقت علاتی بھائی بہن اگرچہ وہ محروم ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں لیکن دادا کا حصہ نکالتے وقت ان کو شمار کرنا ہے. پھر جب دادا کا حصہ نکال لیں اس کے بعد پھر کیا کر دیں گے, ان کو خود کچھ بھی نہیں ملے گا, وہ محروم رہ جائیں گے. بھائی لیکن تو چاہے ان کو کچھ مل رہا ہو چاہے کچھ نہ مل رہا ہو, دونوں صورتوں میں وہ دادا کا حصہ نکالتے وقت دادا کا حصہ نکالتے وقت وہ کیا ہوں گے, ساتھ شریک ہوں گے. بھائی جی, اور بتلایا تھا کہ جب دادا کے ساتھ حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن جمع ہو جائیں اور کوئی وارث نہیں ہے, اور کوئی وارث نہیں صرف یہی ہیں بھائی, تو اس صورت میں دو امور میں سے جو دادا کے لیے زیادہ بہتر ہو اس کو اختیار کیا جائے گا. یا تو کیا کیا جائے گا, مقاسمت کو, یا پھر ثلث جمیع المال یعنی ثلث الکل. اور مقاسمت کا کیا معنی بیان ہوا تھا کہ دادا کو بھی کس کی طرح فرض کر لیا جائے گا, ایک بھائی کی طرح فرض کر لیا جائے گا. تو یہ مقاسمت کی صورت ہے. تو مقاسمت میں اور ثلث کل میں سے جس میں دادا کا فائدہ زیادہ ہو اس صورت کو کیا کر لیا جائے گا, اختیار کر لیا جائے گا. بھائی جی آج ہم مزید دوسری صورت پڑھیں گے کہ جب حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی اور وارث بھی آ جائے پھر کیا کریں گے. بھائی پہلے تو صرف کون تھے دادا کے ساتھ, حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن, ان کے ہوتے ہوئے مقاسمہ اور ثلث الکل میں سے جو افضل صورت ہوتی تھی دادا کے لیے اس کو اختیار کیا جاتا تھا. اور اگر حقیقی بھائی بہن اور یا علاتی بھائی بہن ان کے ساتھ ساتھ کوئی اور وارث بھی آ جائے, چاہے بھائی دونوں ہوں, حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن چاہے دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو, لیکن ساتھ کون آ جائے, کوئی اور وارث بھی آ جائے, تو اس صورت میں کہتے ہیں تین چیزوں میں سے جو بہتر ہوگی دادا کے لیے اس کو اختیار کیا جائے گا. تین چیزیں کون کون سی, پہلی مقاسمت, کون سی مقاسمت, یعنی دادا کو بھی کس کی طرح بنفرض کر لیا جائے, بھائی کی طرح, اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ نکال لیا جائے گا. اگر ایک یہ صورت, دوسری یہ کہ ثلث سے ما بقیہ, وہ جو دوسرے ذوی الفروض آئے حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کے ساتھ جو دوسرے ذوی الفروض آئے ان کا حصہ دے دو, جو مال باقی بچ جائے اس کا ثلث دیں گے دادا کو، اس کا ثلث بھائی. ایک یہ صورت، اور تیسری صورت جمیع مال کا سدس بھائی، چھٹا حصہ. تو ان تین میں سے جو بہتر ہو وہ صورت اختیار کی جائے گی. کون کون سی تین صورتیں؟ نمبر ایک مقاسمہ، نمبر دو ثلث ما بقیہ، نمبر تین سدس الکل بھائی، پورے مال کا سدس یعنی چھٹا حصہ. صورتیں سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ ان میں سے جو بہتر صورت ہوگی وہ اختیار کی جائے گی بھائی. دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ انہی خطالتا بہم ذو سہمین، اور اگر مل جائے ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ یہ جو نیچے تفصیل بین السطور دی ہوئی ہے بھائی، اے بل جد دیول اخوتی من بنی الاعیانی اول علاتی، دادا اور بن الاعیان اور بن العلات، ان کے ساتھ. دیکھو یہاں بن العلات ہوں اور بن الاعیان بھی ہیں اور بن العلات، یا منہما، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، دادا ہو اور بن الاعیان ہو، یا دادا ہو اور بن العلات ہوں بھائی، جو بھی صورت ہو، لیکن ان کے ساتھ کوئی دوسرا ذو سہم مل جائے، کوئی دوسرا حصے والا مل جائے. فللجد ہونا افضل الامور الثلاثۃ، تو دادا کے لیے یہاں پر تین امور میں سے جو افضل ہوگا، بہتر ہوگا، وہ ہوگا بعد فرض ذی سہم، کس کا حصہ دینے کے بعد؟ اس حصے ذو سہم کا حصہ دینے کے بعد بھائی، بعد فرض ذی سہم، ذی سہم کے حصے کے بعد. تو اس کے لیے دادا کے لیے تین صورتوں، تین امور میں سے جو افضل ہوگا وہ ہوگا. وہ تین امور کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ان مل مقاسمتو، یا تو کیا ہوگا؟ مقاسمہ. آگے صورت ذکر کر دی کہ دیکھیے اس مثال کے اندر تین میں سے مقاسمہ بہتر ہے، زوجین و جدین و اخین. وان ما ثلث ما بقیہ، یا کیا ہوگا؟ ثلث ما بقیہ ہوگا، جیسے کہ اس مثال کے اندر ہے کہ جدین و جدتین و اخوین و اختین. یا اما سدس جمیع المال، یا جمیع المال کا سدس یعنی چھٹا حصہ، جیسے کہ اس مثال میں جدیں و جدتیں و بنتیں و اخوائیں. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ اب دیکھیے یہ جو انہوں نے مثالیں ذکر کی وہ ہم حل کرتے ہیں بھائی. پہلی مقاسمت کی صورت انہوں نے ذکر کی کہ مقاسمہ جس میں بہتر ہو، اس کی مثال ہے زو کا زوجن و جدین و اخین بھائی. جی اسی طرح میت بنائیے بھائی، بھائی اوپر لکھ لیجئے یہ تینوں صورتیں ہم بنائیں گے، تینوں صورتیں ہم بنائیں گے ہر ایک میں. کون کون سی؟ مقاسمت والی بھی، ثلث ما بقیہ والی بھی، اور سدس والی بھی. پھر آپ دیکھنا کس میں دادا کا نفع زیادہ ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اس صورت کو اختیار کر لیا جائے گا بھائی. کس کے مذہب کے مطابق؟ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے مطابق بھائی. جی اوپر لکھ لیا بھائی مقاسمت کی صورت بھائی. ہاں یہ مثال کون سی ہے بھائی؟ مثال نمبر 98 بھائی، یہ اوپر لکھیے پہلے ایک طرف بھائی، اوپر لکھیں مثال نمبر 98. پھر اس میں دو تین صورتیں آئیں گی ہر ایک کے اندر، تو وہ اسی کے تحت رہیں تاکہ ساری بھائی. تو پہلی صورت کیا لکھیں گے؟ مقاسمت کی صورت میں، مقاسمت کی صورت میں. اسی طرح میت بنائیے بھائی، میت بنائیے، اور کتاب میں کیا کیا وارث دیے ہیں؟ کا زوجین و جدین و اخین بھائی. تو اس کے نیچے لکھ لیجئے زوج، جد اور اخ یعنی بھائی بھائی، زوج، جد اور اخ بھائی. کیا صورت ذکر کی تھی بھائی؟ کہ دادا کے لیے تین صورتوں میں سے جو افضل ہو. پہلی صورت ہم کون سی کرنے لگے ہیں؟ مقاسمت. مقاسمت کی کیا صورت تھی؟ کہ دادا کو بھی کس کی طرح فرض کر دیا جائے؟ بھائی کی طرح بھائی. تو یوں سمجھو اس وقت دادا اور بھائی، یہ دو بھائی ہیں اور ایک زوج ہے، اور زوج ہو اور اولاد ہے کوئی بھائی نہیں، تو زوج کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. تو دیکھیے یہ نصف، تو نصف ہو تو تو دادا اور بھائی تو ہیں آسابا، دادا اور بھائی تو کیا ہیں آسابا ہیں، تو نصف آیا اور نصف کی ایک ہی حصہ آیا، اور اس کی صورت میں اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے تھے، اور نصف کا تو کوئی ہم نام نہیں، لیکن پھر اس صورت میں نصف کا مددگار عدد کون سا تھا؟ دو، دو سے مسئلہ بنائیں گے، بنائیے بھائی دو سے، اوپر دو لکھئے، دو کا نصف کتنا؟ ایک، ایک زوج کے نیچے لکھئے، یہ زوج کا حصہ، دادا اور بھائی دونوں کا ملا کر حصہ ایک ہے، لہذا ان کے نیچے ایک لکیر کھینچیے، ان کے نیچے لکیر کھینچیے، اس کے نیچے درمیان میں ایک لکھ لیں، یہ دونوں کا حصہ. اچھا یہ ایک تو دونوں کا حصہ ہے، تو دونوں الگ الگ کتنا ہوگا دونوں کا؟ آدھا آدھا، اور آدھے کو کس طرح لکھتے ہیں؟ ایک بٹا دو، تو بس اب دادا کے نیچے نیچے ایک بٹا دو لکھ لیں، بھائی کے نیچے بھی ایک بٹا دو لکھ لیں، دادا کے نیچے بھی ایک بٹا دو، اور زوج کا حصہ اسی طرح رہے گا، اس کے نیچے نہیں ایک بٹا دو لکھنا بھائی، وہ ایک ہی ہے، دادا کا حصہ ایک بٹا دو ہے آدھا، اور بھائی کا حصہ بھی کتنا؟ ایک بٹا دو بھائی. اچھا اب دیکھیے کسر آ رہی ہے، بھائی اور دادا کے حصے میں کسر آ رہی ہے، اس کسر کو ختم کرنا ہے، تو نیچے دونوں کے کون سا عدد ہے؟ دو ہے، تو اسی عدد سے ضرب دیں گے تو کسر ختم ہوگی، لیکن صرف پھر ان کو نہیں ضرب دیں گے، سب کے حصوں کو اور کل مسئلے کو بھی دو سے ضرب دیں گے بھائی، لہذا سب سے پہلے اوپر والے دو کو دو سے ضرب دیجئے، کیا جواب آیا؟ چار، تو آگے تصحیح کی تا لکھیے، اوپر چار لکھ لیجئے. اچھا زوج کا حصہ تھا ایک، اس کو بھی دو سے ضرب دی، کیا جواب آیا؟ دو، تو ایک کے نیچے دو لکھ لیجئے. دادا کا حصہ تھا ایک بٹا دو، اس کو دو سے ضرب دی، تو دو اوپر والا دو نیچے والے دو سے کٹ جائے گا، برابر دونوں دو سے تقسیم ہو گئے تو ایک رہ گیا، تو دادا کے نیچے اب کیا؟ ایک بٹا دو کے نیچے کیا لکھیں گے؟ ایک. اسی طرح بھائی کے ایک بٹا دو کے نیچے بھی کیا لکھ دیں گے؟ ایک. یہ ہو گئی صورت مسئلے کی، کہ کل مال کے چار حصے کریں گے، دو زوج کے حصے، ایک دادا کا اور ایک بھائی کا، یعنی دادا کو کتنا ملا؟ چوتھا حصہ، روبو مل رہا ہے بھائی، روبو. اب دوسری صورت لکھیے، یہی مسئلہ بنائیں گے. اب لکھیے بھائی ثلث ما بقیہ کی صورت، ثلث ما، یہی مسئلہ ثلث ما بقیہ کی صورت میں کتنا ملتا ہے دادا کو بھائی، ثلث ما بقیہ کی صورت میں. نیچے پھر اسی طرح میت بنائیے، میت بنائیے، اسی کے اس کے نیچے اسی طرح زوج، جد اور اخن، اخن یعنی بھائی لکھ لیجئے بھائی. اچھا یہاں دیکھیے، اب زوج کو کتنا ملے گا؟ اولاد کوئی نہیں، تو زوج کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، یہ نوع اول میں سے ہے. اور جد کو کتنا دینا ہے؟ ثلث ما بقیہ دینا ہے بھائی، آپ پڑھ چکے. اور بھائی جو ہے وہ عصبہ بنے گا. تو ہمارے پاس کون کون سے حصے آ گئے؟ نصف اور ثلث. نہیں بھائی، صرف نصف ہے ہمارے پاس بھائی، یاد رکھیے ثلث ما بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا مسئلہ بناتے ہوئے، یہ تو ثلث ما بقیہ جو باقی بچے گا اس کا ثلث دینا ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا مسئلہ بناتے وقت ثلث ما بقیہ کا اس میں لحاظ نہیں رکھنا، یوں سمجھنا یہ ابھی ہے ہی نہیں بھائی، یہ ہے ہی نہیں، تو گویا اس وقت صرف ایک ہی حصہ ہے زوج کا، اور وہ کتنا؟ نصف. اور جب ایک ہی حصہ آئے تو پھر اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جاتا ہے، جب ایک ہی حصہ ہے تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جاتا ہے بھائی، تو نصف، نصف کا تو کوئی ہم نام عدد ہے نہیں، پھر اس کا معین و مددگار کون سا عدد ہے نصف کا؟ دو ہے، دو، جب نصف آئے صرف تو پھر دو کس سے مسئلہ بنایا جاتا ہے، تو دو سے مسئلہ بنائیے بھائی، دو اوپر لکھئے، دو میں سے نصف دینا ہے زوج کو، دو کا نصف کتنا؟ ایک، زوج کے نیچے ایک لکھئے بھائی، زوج کے نیچے ایک بھائی. اچھا ایک زوج کو دے دیا، باقی کتنا بچا؟ ایک، اس ایک کا ثلث دینا ہے، یہ جو ماں بقیہ ہے نا ایک، اس کا ثلث دینا ہے جد کو، جد کو ثلث، بھائی ثلث لکھتے کس طرح ہے، ایک بٹا تین، یعنی تین میں سے ایک، ایک بٹا تین یعنی تین میں سے ایک، اسی چیز کے تین حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ دیا جائے، یہ ثلث ہے. تو جس عدد سے بھی یاد رکھیں ثلث، جس عدد کا بھی نکالنا ہو ایک بٹا تین کو اس عدد سے ضرب دے دیا کریں تو وہ اس عدد کا ثلث نکل آئے گا. تو ثلث ہم نے نکالنا بھی کس کا ہے، ایک کا، تو ایک بٹا تین کو ایک سے ضرب دے دیں گے بھائی، جواب بھی کیا آئے گا، ایک بٹا تین ہی آئے گا. تو جد کا حصہ کتنا ہوا، ایک بٹا تین، تو جد کے نیچے ایک بٹا تین لکھیے بھائی، ایک بٹا تین. اچھا بھائی ایک زوج کو دے دیا تھا، ایک باقی تھا، اس ایک میں سے ایک بٹا تین دادا کو دے دیا، تو یہ تو ایک ثلث دیا، ایک کا ایک ثلث، باقی کتنے رہ گئے، دو ثلث رہ گئے بھائی، دو ثلث، ایک میں سے ایک، ایک کے تین حصے کیے، ایک حصہ دادا کو دے دیا، دو حصے یعنی دو ثلث اب دینے ہیں بھائی کو. اور دو ثلث کس طرح لکھیں گے، کس طرح لکھیں گے، دو بٹا تین. آپ اس کو حل بھی کر سکتے ہیں بھائی، کیسے، ایک میں سے ایک بٹا تین نکالیں بھائی، ایک میں سے کیا کریں، ایک میں سے ایک بٹا تین نکالیں گے تو خود بخود جواب آ جائے گا. دیکھیے ایک ہے، ایک کا کیا مطلب، ایک بٹا ایک، اور دوسری طرف کیا ہے، نکالنا کس کو ہے، ایک بٹا تین کو. لہذا جو اضاف عقل نکالیں گے بھائی، جو نیچے والے عدد ہیں ان کو لے کر، نیچے صرف تین ہے، وہ ایک کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، تو تین کو جو اضاف عقل وہ تین ہی آئے گا بھائی، وہی ایک ہی عدد ہے، تو لہذا آگے وہ لمبی لکیر کھینچیں گے اور اس کے نیچے تین لکھ لیں، یہ جو اضاف عقل ہو گیا. اچھا پھر کیا طریقہ تھا، نیچے والے عدد سے ذو اضعاف عقل کو تقسیم کرتے ہیں اور جو جواب آئے اوپر والے عدد سے اس کو ضرب دے کر اوپر لکھ لیا کرتے ہیں. تو پہلے کیا تھا، ایک، ایک کے نیچے کیا ہے، ایک، ایک یعنی ایک صحیح، ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک بٹا ایک، پہلے اس کو کر لیتے ہیں، تو ایک کا مطلب ہے ایک بٹا ایک، تو نیچے ایک ہوا، اس نیچے والے عدد ایک سے تین کو تقسیم کیا، کیا جواب آیا، تین ہی آیا. اس تین کے ساتھ ہی اوپر جو تھا ایک بٹا ایک میں اوپر کیا ہے، ایک، اس ایک کو تین سے ضرب دے دی جو جواب آیا تھا تقسیم سے، تو جواب کیا آیا، تین. تو اوپر کیا آ جائے گا، تین آ جائے گا ایک تو، اور دوسری طرف کیا تھا دوسرا عدد، ایک بٹا تین، تو نیچے والا تین ہے، اس سے زو اضاف عقل یعنی تین ہی کو تقسیم کیا تو کیا جواب آیا، ایک. اس ایک کو پھر اوپر، ایک بٹا تین میں سے اوپر کیا ہے، ایک، اس ایک کے ساتھ اس جواب کو ضرب دیں گے کیا آیا، ایک. تو اوپر کیا آ گیا، ایک منفی ایک بٹا تین تھا نا، ایک والی جانب پہ وہ لکھے جو اس سے آیا تھا، وہ تو کیا آیا تھا، تین، اور دوسری طرف منفی ایک آ گیا، تین منفی ایک بٹا تین، یہ آ گیا بھائی. تو تین میں سے ایک نکالا کتنا آ گیا، دو، تو دو بٹا تین، دیکھا دو بٹا تین آ گیا. تو بھائی کے نیچے دو بٹا تین لکھ لیجئے بھائی، بھائی کے نیچے دو بٹا تین لکھ لیجئے بھائی. اب دیکھیے دو سے مسئلہ بن گیا، زوج کو ایک ملا، دادا کو ایک بٹا تین، بھائی کو دو بٹا تین مل گیا، لیکن یہاں حصوں میں کسر آ رہی ہے، دادا کا حصہ ایک بٹا تین ہے، بھائی کا حصہ دو بٹا تین ہے، اس کسر کو ختم کرنا ہے. اور کسر کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ نیچے والا جو عدد ہو اسی سے اس کو ضرب دے دی جائے بھائی، نیچے دونوں جگہ تین ہی ہے تو تین سے ضرب دیں گے، ایک بٹا تین کو ضرب دی تین سے، تو یہ تین اوپر چلا گیا ایک، جس سے ضرب دے رہے ہیں کیونکہ تین کا کیا مطلب ہے، تین بٹا ایک، اور نیچے ہے تین، تو تین سے دونوں طرف کے تین تقسیم ہو جاتے ہیں بھائی، نیچے والا تین اوپر والے تین سے کٹ جائے گا، تو کیا رہ جائے گا، ایک رہ جائے گا بھائی. تو دادا کا جو حصہ ہے ایک بٹا تین, اس کے نیچے اب لکھ لیجئے ایک بھائی, ایک. اور اسی طرح بھائی کا حصہ تھا دو بٹا تین, اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین تین سے کٹ گیا, باقی کیا رہ گیا دو. تو بھائی کا جو حصہ ہے دو بٹا تین, اس کے نیچے دو لکھ لیجئے. اور تین سے ان دونوں کے حصوں کو ضرب دیا تو باقی سارے حصوں کو بھی اور مسئلے کو بھی تین سے ضرب دیں گے. اوپر مسئلہ کس سے بنایا تھا؟ دو سے, اس کو بھی تین سے ضرب دیں گے. دو کو تین سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ چھ. تو دو کے آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر چھ لکھ لیجئے. اور زوج کا حصہ ایک تھا, اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین آیا. تو زوج کا جو ایک حصہ ہے اس کے نیچے تین لکھ لیجئے بھائی. یہ اب مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بس یہ ضابطہ یاد رکھنا کہ مسئلہ بناتے وقت ثلث ما بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا بھائی. ثلث الکل ہو اس کا تو اعتبار کریں گے, لیکن ثلث ما بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا مسئلہ بناتے وقت بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تیسری صورت لکھیے بھائی, ثلث جمیع المال کی صورت. سدس جمیع المال کی صورت, اسی طرح میت بنائیے, میت بنائیے, اس کے نیچے یہی وارث دوبارہ لکھئے, زوج, جد اور بھائی بھائی, اخن اخن. اچھا بھائی, زوج کو کتنا دینا ہے؟ نصف. اور دادا کو کتنا دینا ہے؟ سودو سے جمیع المال دینا ہے. تو نصف جمع ہوا کس کے ساتھ؟ سودو کے ساتھ. نصف نوع ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ سے مسئلہ بنایا, اس میں سے نصف تین زوج کو دیجئے, زوج کے نیچے تین لکھئے. چھ کا سودو کتنا؟ ایک. ایک دادا کے نیچے لکھئے. تین زوج کو دیے, ایک دادا کو, تین اور ایک چار, چھ میں سے چار نکلے, کتنے رہ گئے؟ دو. تو یہ بھائی کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے, پہلی صورت میں مسئلہ کس سے بنا تھا مقاسمت کی صورت میں؟ چار. اور چار میں سے زوج دادا کو کتنا ملا تھا؟ ایک. اور ایک چار کا کتنا ہے؟ ربع, یعنی دادا کو ربع, چوتھا حصہ مل رہا ہے یہ مقاسمت کی صورت میں. اور ثلث ما بقیہ کی صورت میں مسئلہ کس سے بنایا؟ چھ سے. اور چھ میں سے دادا کو کتنا ملا؟ ایک. اسی طرح ثلث جمیع المال کی صورت میں بھی مسئلہ کس سے بنایا؟ چھ سے. اور دادا کو کتنا ملا؟ ایک. تو لہذا چھ میں سے ایک یہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک چھ کا ثلث, چھٹا حصہ. تو سلو سے ماں بقیہ میں بھی چھٹا حصہ مل رہا ہے اور سدو سے جمیع المال میں بھی چھٹا حصہ مل رہا ہے, اور مقاسمت کی صورت میں کیا مل رہا ہے؟ ربع. اب آپ خود بتائیے, ربع بڑا ہوتا ہے یا سدس بڑا ہے؟ ربع بڑا ہے. لہذا کون سی صورت اختیار کی جائے گی؟ مقاسمت والی. یہی بات انہوں نے کتاب میں بیان کی, اما المقاسمت, یا تو کون سی صورت اختیار کی جائے گی؟ مقاسمت والی, کا زوج و جد و اخین, جیسے کہ اس صورت میں مقاسمت کو اختیار کیا جائے گا کہ وہ افضل ہے دادا کے لیے. آگے کیا آیا؟ وَإِمَّا ثُلُثُ مَا بَقِيَا, یا ثُلُثِ مَا بَقِيَا, اس کی مثال دی ہے, کا جد و جدت و اخوائن و اختین. بھائی یہ صورت اب بنائیے بھائی. مثال نمبر کون سی ہے یہ؟ 99. اوپر لکھ لیجئے مثال نمبر 99. مثال نمبر 99 جی, سب سے پہلے اوپر لکھ لیجئے کون سی صورت بھائی, جس کو ترجیح دینی ہے اس کو پہلے لکھ لیں. ثلث ما, تینوں کریں گے ہم, تینوں ہی چاہے آپ پہلے دوسری مثال کر لیں, جو بھی کر لیں, یا ہم پہلے ثلث ما بقیہ کو کر لیتے ہیں. ثلث ما بقیہ والی صورت بھائی. اسی طرح میت بنائیے بھائی. میت کے نیچے بھائی لکھنا کس طرح ہے؟ سب سے پہلے جدہ کو لکھیں, جدہ کو, اس کے بعد جد کو لکھیں تاکہ بھائیوں کے قریب ہو جائے بھائی. ہم نے ایک صورت وہ مقاسمت والی بھی تو آئے گی تاکہ ایک جیسا نقشہ سب میں بنے. پہلے جدہ لکھا، پھر جدن لکھا، پھر آخ لکھا، وہ آخ دو بھائی ہیں، الگ الگ لکھ لیجئے بھائی، آخن، پھر کچھ فاصلے پر لکھئے آخن، پھر اس کے بعد کچھ فاصلے پر لکھئے اختن، اختن. اچھا یہ کون سی صورت ہم کر رہے ہیں؟ ثلث سے ما بقیہ. اچھا تو دیکھیے یہاں جدہ ہے، جدہ کو کتنا دیا جاتا ہے؟ سدس. اور جد ہے، جد کا حصہ کتنا؟ سلو سے ما بقیہ، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرنا مسئلہ بنانے میں. اور باقی بھائی بہنیں وہ تو عصبات بنیں گے، تو گویا صرف کون سا حصہ آیا؟ سدس آیا، ایک ہی حصہ آیا. اور جب صرف ایک حصہ ہے تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جاتا ہے، تو سدس کا ہم نام کون سا عدد ہے؟ ستہ ہے، یعنی چھ. تو چھ سے مسئلہ بنائیں گے بھائی، چھ سے مسئلہ بنائیے، چھ اوپر لکھئے، چھ کا سدس کتنا؟ ایک. ایک دے دیا جدہ کو، جدہ کے نیچے ایک لکھئے. اچھا باقی کتنے بچے؟ پانچ. پانچ میں سے ثلث دینا ہے ہم نے دادا کو. کتنا دینا ہے؟ ثلث. ثلث کو لکھتے کس طرح ہیں؟ ثلث ایک بٹا تین. یہ نیچے والا عدد تقسیم کرتا ہے، یعنی اوپر والے عدد کو تین سے کیا کر دو؟ تقسیم کر دو، تو تین حصے کر دو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ثلث، ایک بٹا تین، یہ ہے ثلث. اور کس کا ثلث نکالنا ہے ہم نے؟ پانچ کا. تو ایک بٹا تین کو پانچ سے ضرب دیں گے. ایک بٹا تین کو کس سے؟ ایک بٹا تین، یہ تو ایک کا ثلث ہے. کس کا؟ تو پانچ کا ثلث کتنا ہوگا؟ اسی پانچ سے اس کو ضرب دے دیں گے. جس کا بھی نکالنا ہو، صورت سمجھ میں آ گئی؟ جس عدد کا بھی ثلث نکالنا ہے اس کو ایک بٹا تین سے ضرب دے دیں گے. تو اس ایک بٹا تین کو ذرا الگ عمل کیجئے بھائی، ایک بٹا تین ضرب پانچ کیجئے. کیا کٹ رہا ہے کوئی نیچے اوپر بھائی؟ نیچے تین ہے، اوپر پانچ ہے، دونوں کسی ایک عدد سے تقسیم نہیں ہوتے. تو اسی طرح پانچ کو ایک سے ضرب دے دیں گے، پانچ اور نیچے اسی طرح تین آ جائے گا. پانچ بٹا تین، یہ حصہ کس کا ہوا؟ دادا کا. تو دادا کے نیچے لکھئے بھائی پانچ بٹا تین، پانچ بٹا تین. اچھا اس کے بعد پانچ کا ثلث کیا ہوا؟ پانچ کا ثلث ہم نے دادا کو دے دیا. باقی کتنے رہ گئے؟ دو ثلث. کتنے رہ گئے؟ دو ثلث. دو ثلث کس طرح لکھتے ہیں؟ ایک بٹا تین تھا ثلث، تو لازمی بات ہے دو ثلث کتنا ہوگا؟ دو بٹا تین ہوگا. تو دو بٹا تین کو اسی طرح ذرا پانچ سے ضرب دیں. پانچ کا ثلث، دو ثلث نکال رہے ہیں نا، یہ دو بٹا تین، تو یہ ایک کا ثلث ہے، ایک کا. تو دو بٹا تین کو پانچ سے ضرب دیجئے، کیا آیا؟ دس بٹا تین. یہ آ گیا بہن بھائیوں کا اکٹھا حصہ، سب کے نیچے لکیر لگائیے اور درمیان میں لکھ دیجئے دس بٹا تین. اچھا بھائی یہ صورت بن گئی مسئلہ کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دو جگہ کسر ہے، دادا کا حصہ ہے پانچ بٹا تین، بہن بھائیوں کا حصہ ہے دس بٹا تین، تو نیچے کون سا عدد ہے؟ تین. ہم نے اس کسر کو ختم کرنا ہے، کس سے ضرب دیں گے؟ تین سے. تو تین سے سارے مسئلے کو ضرب دے دیں گے. جی سب سے پہلے اوپر مسئلہ جس سے بنایا یعنی چھ، اس کو تین سے ضرب دیں، کیا جواب آیا؟ اٹھارہ. چھ کے آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اٹھارہ لکھ لیجئے. جدہ کا حصہ ایک ہے، اس کو تین سے ضرب دی تو تین آیا، تو ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے جو جدہ کا حصہ ہے. جد کا حصہ تھا پانچ بٹا تین، اس کو تین سے ضرب دی تو تین تین سے کٹ جائے گا اور کتنا رہ جائے گا؟ پانچ. تو جد کے نیچے پانچ لکھ لیجئے. اچھا بھائیوں کا حصہ کتنا تھا؟ دس بٹا تین، اس کو تین سے ضرب دی کتنا رہ گیا؟ دس. تو دس بٹا تین کے نیچے دس لکھ لیجئے. دس لکھ لیا بھائی. اب بھائی بہن بھائیوں کا حصہ بھی الگ کرنا ہے. کتنے رؤوس ہیں ہمارے پاس؟ ہر بھائی دو بہنوں کے برابر، تو دو بھائی کتنے بہنوں کے برابر؟ چار. اور ایک بہن کتنے ہو گئے؟ پانچ. تو تو دس کو پانچ میں تقسیم کریں کتنا آئے گا ایک حصے میں؟ دو. تو بہن کو تو دو ملے گا اور بھائیوں کو تو دوگنا ملے گا, چار چار. تو وہ ان کے نیچے الگ الگ لکھ لیجئے, ہر اخ کے نیچے چار, پہلے اخ کے نیچے بھی چار لکھئے, دوسرے کے نیچے بھی چار, اور اخ کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی. تصحیح ہو گئی مسئلہ کی. اگلی صورت لکھیے بھائی, مقاسمت والی صورت, جلدی جلدی کیجئے بھائی. اسی طرح سار میت بنائیے, اوپر لکھ لیجئے مقاسمت کی صورت, پھر میت بنائیے, وارث سارے اسی طرح لکھ لیجئے بھائی. جدہ, جد, اخ, دوسرا اخ, اور پھر اخت بھائی, اخت. اچھا, مقاسمت کی صورت میں ہم کیا کرتے تھے؟ دادا کو بھی بھائی بن سمجھتے تھے, فرق کرتے تھے. اچھا, جدہ کو کتنا ملتا ہے؟ سدس, اور باقی سارے تو عصبہ ہیں بھائی. دادا کو بھی ہم نے کیا فرض کر لیا؟ بھائی فرض کر لیا, تو وہ تو سارے عصبہ بن گئے. تو صرف ایک ہی حصہ یا سدس, اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے. سدس کا ہم نام ہے ستہ, یعنی چھ. چھ سے مسئلہ بنائیے, چھ اوپر لکھیے. چھ میں سے کتنا حصہ جدہ کا؟ ایک. جدہ کا حصہ کتنا؟ ایک. جدہ کے نیچے ایک لکھ لیجئے. باقی کتنے بچے؟ پانچ. وہ سارے جد, آخ, آخ اور اخت کا حصہ ہے بھائی, سب کا حصہ ہے. ان سب کے نیچے لکیر کھینچیے اور اس کے نیچے پانچ لکھ لیجئے بھائی, پانچ. اچھا, اب کیا کریں گے یہاں بھائی؟ عدد یہاں کسر آ رہی ہے, مسئلہ تو بن گیا لیکن کسر آ رہی ہے. جد بھی جد ہیں اور دو بھائی, یعنی تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہے, یوں سمجھیں. تین بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر بھائی کتنی بہنوں کے برابر؟ دو. تو تین بھائی کتنی بہنوں کے برابر؟ چھ, اور ایک بہن خود بھی ہے, سات. تو گویا عدد رؤوس سات ہیں, سات ہے, اور حصے کتنے؟ پانچ مل رہے ہیں. سات اور پانچ میں کون سے نسبت؟ تباین والی. لہذا اس عدد رؤوس ہی کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اور سب کے حصوں میں بھی. تو سات کو چھ سے ضرب دیجئے, کیا آیا؟ بیالیس. تو آگے تصحیح کی تا لکھیے, اس پر بیالیس لکھ لیجئے. اچھا, نیچے بھائی جد کا کتنا حصہ؟ جدہ کا حصہ, اس کو بھی ایک ہے, اس کو بھی سات سے ضرب دی, کیا آیا؟ سات. تو ایک کے نیچے سات لکھئے. اچھا, جد اور بھائیوں بہنوں کا حصہ اکٹھا پانچ تھا, اس کو بھی سات سے ضرب دی, کتنا آیا؟ پینتیس. پانچ کے نیچے پینتیس لکھ لیجئے بھائی. اچھا, پینتیس کے ذرا سات حصے کریں, عدد رؤوس ہے سات, پینتیس کو سات سے تقسیم کریں, کیا جواب آئے گا؟ پانچ. یہ ایک بہن کا حصہ ہے اور بھائیوں کو تو کتنا دینا ہے؟ دوگنا, یعنی دس. تو ہر بھائی کے نیچے, دادا کے نیچے بھی دس لکھیں, ہر بھائی کے نیچے بھی دس دس لکھیں, اور بہن کے نیچے پانچ لکھ لیجئے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو یہ تصحیح ہو گئی بھائی. تیسری صورت لکھیے بھائی. سدوس جمیع المال کی صورت, سدوس جمیع المال کی صورت. اسی طرح میت بنائیے بھائی, جدہ, جد, آخن, آخن اور اختن, یہ لکھ لیجئے بھائی اس کے نیچے. آپ دیکھیے بھائی, جدہ کا کتنا حصہ ہے؟ سدس. دادا کو بھی کتنا دینا ہے؟ سدس. اور بھائی بہنیں تو عصبہ ہیں, تو صرف سدس آیا, ایک ہی حصہ آیا, اور اسی کے ہم نام عدد یعنی چھ سے مسئلہ بنائیں گے. چھ سے اوپر مسئلہ بنائیے بھائی. چھ کا سدس کتنا؟ ایک. ایک جدہ کے نیچے لکھیے. دادا کا بھی سدس دینا ہے, اس کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے. چھ میں سے دو دے دیے, ایک جدہ کو ایک جد کو, کتنے رہ گئے؟ چار. تو آپ دونوں بھائی اور بہن جو ہیں ان ساروں کا حصہ چار ہے, ان کے نیچے لکیر کھینچ کر چار لکھ دیجئے ان کے نیچے. لکھ لیا بھائی؟ آپ دیکھیے بھائی, جد کو بھی ایک, جدہ کو بھی ایک, لیکن بھائی بہنوں کو چار ملے اور بھائی بہن بھائی دو ہیں, تو کتنی بہنوں کے برابر؟ چار, اور ایک بہن بھی ہے, پانچ. تو یہاں عدد رؤوس ہے پانچ اور حصے کتنے مل رہے ہیں؟ چار. تو کیا رہا ہے؟ کسر آ رہی ہے. پانچ اور چار میں پھر نسبت دیکھیں, تباین. تو پھر عدد رؤوس ہی کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. پانچ کو ضرب دیجئے چھ میں, کیا جواب آیا؟ تیس. تو آگے تصحیح کی تا لکھیے چھ کے آگے, اور اس پر تیس لکھ لیجئے. اچھا, نیچے ہر ایک کے حصوں کو بھی پانچ سے ضرب دیں، دادی کا حصہ ایک ہے اس کو پانچ سے ضرب دی، پانچ آیا، ایک کے نیچے پانچ لکھئے، دادا کا حصہ بھی اسی طرح پانچ ہو گیا، وہاں بھی ایک کے نیچے پانچ لکھئے. اچھا بھائی بہنوں کا حصہ تھا چار، اس کو پانچ سے ضرب دی، کیا جواب آیا؟ بیس، پانچ چوکے بیس بھائی، تو چار کے نیچے بیس لکھ دیجئے. اچھا کل عدد روس یہاں کتنے ہیں؟ پانچ ہیں، پانچ سے ذرا بیس کو تقسیم کریں، کتنا آیا؟ چار. یہ ایک بہن کا حصہ ہے، اور بھائیوں کو کتنا دینا ہے؟ دگنا یعنی آٹھ. تو ہر بھائی کے نیچے آٹھ لکھ لیجئے اور بہن کے نیچے چار لکھ لیجئے بھائی. یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی. اب ذرا غور کیجئے بھائی، دیکھیے سولو سے ماں بقیہ کی صورت میں دادا کو کتنا ملا؟ کتنے میں سے؟ اٹھارہ میں سے پانچ ملا. اٹھارہ میں سے پانچ کا کیا مطلب ہے؟ اٹھارہ کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ چھ. چھ اور یہ ہے پانچ، یعنی ثلث سے کچھ کم ملا. پہلی صورت میں ثلث سے کچھ کم ملا، ثلث سے کچھ کم ملا. مقاسمت کی صورت میں دیکھیے، بیالیس میں سے کتنا ملا؟ یہ دس. بیالیس میں سے دس ملا، تو بیالیس کا ربع کتنا؟ نہیں، دس کتنے کا ربع ہے؟ چالیس کا. تو اور بیالیس کا ربع کتنا بنے گا جی؟ ساڑھے دس بن جائے گا. تو یعنی بیالیس میں سے دس ملا ہے، چالیس میں سے دس ملتا تو ربع ہوتا، یہ بیالیس میں سے دس ملا ہے، یعنی ربع سے کچھ کم ملا ہے. کیا ہوا؟ پہلی صورت میں کیا تھا؟ ثلث سے کچھ کم، اب ربع سے کچھ کم. اچھا سدو سے جمیع المال والی صورت میں دیکھیے، تیس میں سے کتنا ملا؟ پانچ. یہ پانچ تیس کا کتنا حصہ ہے؟ چھٹا حصہ. یہ تو چھٹا حصہ یہاں تو مل گیا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں ملا چھٹا حصہ، پہلی سلو سے ماں بقیہ میں کتنا ملا؟ سلو سے کچھ کام. دوسری صورت میں روبو سے کچھ کام. تیسری صورت میں سدس مل گیا. تو کس میں فائدہ زیادہ؟ پہلی صورت میں. یہ یوں کر رہا، دیکھو ایک ہی عدد اسے بنا لو. مثلا اگر بارہ سے مسئلہ ہوتا، بارہ سے، تو پہلی صورت میں کتنا ملا؟ سولو سے کچھ کم. بارہ کا سولوس کتنا؟ چار. معلوم ہو چار سے کچھ کم، معمولی سا کم. دوسری صورت ہوتی تو بارہ میں سے کتنے ملتے؟ روبو کتنا ہے بارہ کا؟ تین. یعنی تین سے کچھ کم. سولو سے ماں بقیہ دیں تو چار سے معمولی سا کم، اور مقاسمت کریں تو تین سے بھی کچھ کم، اور سدس دیتے تو چھ کا سدس، بارہ کا سدس کتنا؟ دو. دو صورت میں دو ملتا. آپ خود بتائیے، ایک صورت میں اس کو دادا کو دو مل رہا ہو، ایک صورت میں تین سے تھوڑا سا کم ہو، ایک صورت میں چار سے تھوڑا سا کم ہو، کون سی صورت زیادہ ہے؟ چار والی، یعنی پہلی صورت. بھائی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.